مائدہ کے ساتویں رکوع سے انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں. آیت نمبر 44، اور یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ شریعت کے احکامات، خاص طور پر نفاذ شریعت کے حوالے سے بڑا تاکیدی حکم ہے کہ جو اب مجھے اور آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رکھا جا رہا ہے. فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، یعنی اس میں ایمانی حقائق بھی ہیں اور عملی رہنمائی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں. فرمایا کہ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، تاکہ اس کے ذریعے ہمارے نبی حکم کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور خود بھی وہ اس کے فرما بردار رہتے ہیں. للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو یہودی ہوئے، والربانیون والاحبار، اور جو بھی علماء ہیں اور صوفیاء ہیں، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے، یعنی دین کے جو بھی فقہی پہلو ہیں اس پر علماء جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، اور دین کا جو باطنی پہلو ہے اس پر صوفیاء جو ہے وہ بحث کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت ہی اہم ذمہ داری علماء اور صوفیاء کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان ٹھہرائے جاتے ہیں، اس پر احکامات کی تنفیذ کے حوالے سے ان کا ایک بڑا اہم جو ہے وہ کردار ہوا کرتا ہے. فرمایا کہ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا، اور وہ خود بھی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز جو ہے وہ بخشا ہے، اس بات پر وہ گواہ ہیں. فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ، سو تم لوگ ان سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِ اور مجھے سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ حاصل کرو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت. یعنی حق سے ہٹنے کی جو وجوہات ہیں، یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو وجوہات بیان کی ہیں کہ امت حق سے کیسے ہٹتی ہے، اس کے اسباب کیا ہوا کرتے ہیں. نمبر ایک، اس کے اندر کفار کا خوف جو ہے وہ آ جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ شریعت کی تنفیذ اور اس کے نفاذ کے حوالے سے پہلو تو ہی برتتے ہیں، اور دوسری بات اور دوسرا سبب ہے وہ کہ وہ لالچ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، فتویٰ فروشی کرتے ہیں چند ڈالرز اور پینٹس کے عوض. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ تم ان سے ڈرو بلکہ مجھے سے ڈرو، اور نہ حاصل کرو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. رب، یہاں آپ نوٹ فرمائیں گے کہ اگلی تین آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کرتا احکامات کے مطابق اگر فیصلے نہ کیے جائیں اللہ کی زمین پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تین فتوے ہیں کہ جو اس کو یہاں لاگو کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرے تو وہی اصل میں کافر ہے. یہ پہلا فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ ہر ایسے معاشرے اور ہر نظام کے لیے کہ جہاں شریعت کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ فتویٰ ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں، زبان سے جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں، زبان سے جو ہے وہ مسلمان ہونے کے دعوے وہ کرتے رہیں، نام کے جو ہے وہ عبد الرحمن اور عبداللہ ہوں، لیکن اگر وہ ہمارے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے، ہماری زمین پر اللہ کے احکامات کی تنفیذ نہیں کر رہے، تو یہ ہے اصل میں وہ عملی کفر کہ جس کا آج یہ امت مسلمہ اکثریت جو ہے وہ اس کا شکار ہے. یہ حکم ہمارے خلاف بھی جو ہے وہ پڑ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ہے وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه، کہ ایک یعنی دور وہ بھی آئے گا کہ جب اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. اور ولا یبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. اور آج کا جو بھی دور جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، پونے 2 ارب مسلمان پوری دنیا میں، کم و بیش 57-58 اسلامی ممالک، لیکن اسلام جو ہے وہ صرف نام کا ہے، یعنی باقی نہیں رہے گا اسلام مگر صرف نام. اسلامی جمہوریہ پاکستان نام میں تو ہے، لیکن کوئی ایک حکم بھی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں. سری جو ہے وہ دھاندلی اپنے پارلیمنٹیرین پورے نظام کے, جس میں یعنی آئین بھی کہتا ہے کہ کوئی اس قانون سازی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی, لیکن بس جو فیصلے جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کر لوگ کریں بس اسی کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے. قرآن و سنت جو ہے وہ بالکل پس پشت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس تنزل سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو یہ فتوے ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں کہ نمبر ایک, جو کوئی ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہی اصل میں ظالم ہے, یعنی وہی کافر ہے. وَقَتَبْنَا عَلَيْهَا فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور ہم نے ان پر یہ لکھ دیا کہ فیہا اس شریعت میں کہ ان النفس بالنفس, یعنی قصاص کا بیان وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ بے شک جان کے بدلے جان لی جائے گی, والعین بالعین, اور آنکھ کے بدلے آنکھ, والانف بالانف, اور ناک کے بدلے ناک, والاذن بالاذن, اور کان کے بدلے کان, والسن بالسن, اور دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص, اور زخموں کا بھی قصاص ہے اس کا بھی بدلہ ہے. اور جہاں تک قصاص کا معاملہ ہے تو اس میں معافی ممکن ہے, وہ رسا کی طرف سے ان کو اختیار دیا گیا, لیکن حدود میں جو ہے وہ کوئی معافی نہیں. ایون قاضی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ حد نافذ ہو جائے اور یہ ہے کہ وہ قائم ہو جائے لگ جائے تو کوئی قاضی بھی جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا کہ اس کو رد کر دے. ہاں قصاص میں جو ہے وہ اس میں معافی کا اختیار مقتول کے ورثاء کو دے دیا. فرمایا جا رہا ہے کہ زخموں کا بھی قصاص ہے, فمن تصدق بھی فہو کفارت اللہ, اور پھر جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ کفارہ ہے. فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم یعنی مشرک ہیں. یہ دوسرا فتویٰ ہے, اسی ٹون میں اسی گھن گھرج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا کہ جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں, وہی ظالم یعنی مشرک ہیں. اور اگر ہم بھی اس باطل نظام میں خوش ہیں, پھل پھول رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ ہمارے ماتھے پر بل نہیں پڑ رہے کہ یہ کافرانہ نظام کہ جس میں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلوں کی تنفیذ نہیں ہوتی, تو بہرحال یہ ہے کہ ہم بھی پھر اسی جرم میں جو ہے وہ اپنے آپ کو شمار سمجھیں اور ہم بھی اسی جرم میں جو ہے وہ ملوث ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا جا رہا ہے کہ وَقَفَّيْنَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مریم, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و سلام علیہا کو انہی کے نشان قدم پر یعنی شریعت دے کر بھیجا, مصدقاً لما بین یدیہ من التوراۃ, اور اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے کہ جو اس عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات تھی. وآتیناہ الانجیل, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی, فیہ ہدی و نور, اس میں بھی ہدایت اور نور کا سامان تھا, عملی رہنمائی بھی تھی, ایمانی حقائق بھی اس میں موجود تھے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ, اور وہ انجیل اس کی تصدیق کرنے والی ہے کہ جو اس سے پہلے تورات ان کے پاس موجود تھی. اور یہ تورات اور انجیل جیسے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ عبوری دور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹرم پیریڈ کے لیے یہ ہدایات تھی, فائنل ایڈیشن قرآن حکیم کی صورت میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا. فرمایا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ سراسر ہدایت اور متقین کے لیے اس میں بازو نصیحت تھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, اور انجیل والے ان کو چاہیے کہ انجیل کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں, یعنی جب ان کو وہ کتاب دی گئی تھی تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ نے تمہارے طرف جو ہے وہ نازل کی ہے, تمہیں چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کرو. کتابیں اس لیے نازل نہیں ہوتی کہ ان کو سونے کے تانوں سے لکھ کر اور میوزیم میں جو ہے وہ رکھ دو اور سجا دو, بلکہ ان کی ذریعے سے جو ہے وہ تنفیذ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کی ہونی چاہیے. بما انزل اللہ فیہ, کہ جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. اور آخری فتویٰ یہ آ رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی اصل میں باغی ہیں, فاسق ہیں, نافرمان ہیں. تین فتوے ذہن میں رکھیں, وہی کافر, وہی ظالم یعنی مشرک, اور وہی فاسق ہے. اللہ تعالیٰ یہ احساس ضیاء ہمارے اندر پیدا فرمائے. آج بھی ہم ایک ظالمانہ, کافرانہ اور فاسقانہ نظام میں جو ہے وہ پھل پھول رہے ہیں, اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نظام باطل کے خلاف ایک اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر اس نظام باطل کو ختم کرنے اور اللہ کا جو عادلانہ نظام ہے اس کی تنفیذ کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ یہ احساس ضیاء ہمارے اندر پیدا فرمائے. جس طرح سے مولانا الطاف حسین حالی نے وہ مرثیہ کہا تھا نا کہ آج اسلام کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاصائے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، آج دین اسلام صرف نام کا ہے، بنیادوں پر اپنی وہ قائم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ تین فتوے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں۔ فرمایا کہ وانزلنا الیک الکتاب بالحق، قرآن کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ کتاب، یہ قرآن سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ نازل کیا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور اپنے سے پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ مہیمنا علیہ، اور اس پر نگہبان اور محافظ بھی ہے، یعنی جو پچھلی کتابوں میں اللہ کے احکامات چھپائے گئے، اس میں تحریف کی گئی، اب یہ قرآن ہے کہ جو اس پر نگہبان ہے، فحکم بینہم بما انزل اللہ، سو اے نبی آپ ان کے درمیان اس قرآن سے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے، ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور ان کی خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں اس کے بعد کہ جب کہ آپ کے پاس حق آ گیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خطاب ہے، لیکن اللہ کے رسول سے تو یہ حاشیہ خیال میں بھی ہمارے نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے رسول وہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بلکہ یہ ہمارے کان کھولے جا رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لِکُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت بھی ہے اور جدا جدا جو ہے وہ منہاج بھی ہے، یعنی جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا منہج کیا تھا، یعنی شریعت تو وہ تبدیل ہوتی رہی، شریعت عیسوی، شریعت موسوی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے منہاج کا بھی معاملہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے درمیان، کہ ابراہیم علیہ السلام کا منہج کیا تھا کہ مختلف جگہ پر توحید کی دعوت دیتے تھے، توحید کے مراکز جو ہے وہ قائم کرتے تھے، مکے میں اسماعیل علیہ السلام کو بسا کر توحید کا ایک مرکز خانہ کعبہ کی صورت میں قائم فرمایا، پھر بیت المقدس میں اسحاق علیہ السلام کو جو ہے وہ بسایا، اسی طرح عمورہ اور سدوم کی بستیوں میں یعنی لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ بسایا، مدین کے علاقے میں حضرت مدیان کو جو ہے وہ بسایا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا منہج تھا کہ اللہ کے دین کے مراکز جو ہے وہ قائم کریں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا منہج کیا تھا کہ ایک مسلمان قوم بنی اسرائیل، اس کو فرعون کے ایک ظالم بادشاہ کے چنگل سے جو ہے وہ آزاد کرایا جائے، اور بنی اسرائیل میں جو ہے وہ ریوائول کیا جائے اسلام کا، اور جو بھی ان کے اندر جو ہے وہ تساہل ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا منہج کیا تھا، وہ دعوت و تبلیغ کے مرحلے تک وہ رہا، اگلا مرحلہ اقامت کا وہ آیا نہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ رفع آسمانی ہو گیا۔ واحد اللہ کے رسول کامل منہج کے اعتبار سے واحد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے دور میں دعوت کا مرحلہ بھی رہا ہے، پھر جنگ کے مراحل بھی جس میں خود بنفس نفیس اللہ کے رسول موجود رہے صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کے آغاز سے لے کر اور انقلاب کی تکمیل تک کامل اسوہ اگر کوئی ہمیں ملتا ہے تاریخ انسانی میں، تو وہ انقلاب برپا کردہ کس کا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منہج ہے، اور منہج انقلاب نبوی یہ کتاب کا میں حوالہ دے چکا ہوں، اس کا ضرور آپ مطالعہ فرمائیے۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت بھی ہے اور جدا جدا منہاج بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں امت واحدہ ایک امت بنا دیتا، ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے، فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس وہ تمہیں جتا دے گا ان چیزوں کے بارے میں کہ جو تم جس میں اختلاف کرتے تھے، وانحکم بینہم بما انزل اللہ، اور یہ کہ نبی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کلام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، واحذرہم، اور ان سے ہوشیار رہیے اپنے دشمنوں سے، ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک، کہ کہیں یعنی وہ اس کلام سے جو کہ آپ کی طرف نازل کیا گیا، اللہ نے آپ کی طرف جو بھی یہ نازل کیا ہے، یعنی پھر اگر یعنی آپ کو وہ اس سے بہکا نہ دیں، آپ کو اس کلام سے ہٹا نہ دیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں فعلم تو جان لیجئے کہ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں پکڑے، انہیں سزا پہنچائے ان کے بعض گناہوں کے سبب۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر ہیں کہ جو نافرمان ہیں۔ اب ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ دور جہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ زمانہ جہلیت میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہ سود کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، پردہ جو ہے یہ ترقی کی راہ میں ہماری رکاوٹ ہے، یہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، خوشی اور غمی کے موقع پر یہ بدعت کا تمار اپنے اوپر لادنا چاہتے ہیں؟ تو ذرا جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کیا وہ دور جہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ عادلانہ شریعت چاہتے ہیں یا ظالمانہ جہلیت چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہترین حکم وہ کس کا ہے؟ لقوم یوقنون، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعتاً یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، دوبارہ سے دیکھیں بہت اہم حکم جو 1400 سال پہلے اللہ تعالی ہمیں دے چکے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، بعضہم اولیاء بعض، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ دوست ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جب قرآن کا یہ نزول ہوا اور یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، تو اس وقت جو ہے وہ یہود و نصارہ میں کوئی دوستی نہیں تھی، بلکہ سخت ترین دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آج کے دور کی پیشن گوئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ آج یہ کفر، الکفر ملت واحدہ، اسلام کے مقابلے میں یہ گٹھ جوڑ یہود و نصارہ کا اور مشرکین کا جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہ پیشن گوئی آج کے زمانے کی، ورنہ اس دور میں جس دور میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اس میں تو آپ اندازہ کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو یہود ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا قرار دے رہے ہیں، کیسے آپس میں دوستی ہو سکتی ہے؟ وہ سلیب دینے کے لیے تیار ہیں یہودی عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو اصل میں آج کے دور کی پیشن گوئی معلوم ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ، تو تم میں سے جو کوئی ان کو دوست رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو، لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہماری تصویر آگے بیان کی جا رہی ہے کہ فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، پیسے نبی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کا مرض ہے، وہ انہی یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، انہی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ یقولون، اور وہ اپنے منہوں سے یہ کہتے ہیں کہ نقشہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی گردش زمانہ نہ آ جائے، اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو ہمیں تورا بورا نہ بنا دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خوف اور بزدلی ہے کہ جو ہم نے بھی دکھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پستیوں سے نکلنے کی توفیق دے، ایمان کی قوت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ فرمایا فَأَسَلَّ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ، سو قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور حکم ہے کہ جو کہ لے آئے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو وہ اپنے دلوں میں جو چھپاتے تھے اس پر یہ پچھتاتے رہ جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ اِنَّهُمْ لَمَعَاكُمْ، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ منافقین، ان کے سارے اعمال جو ہے وہ ہپ ہو گئے، بیکار چلے گئے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ عملی اعتبار سے بڑی اہم آیت آگے آ رہی ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی جو چار صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چار صفات کا ہمیں حامل بنائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے داروں، اے مومنوں، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، اپنے دین کے جو بنیادیں ہیں اس سے جو ہے وہ غفلت اختیار کرے گا، تو پھر سزا کیا ہے؟ فسوف یات اللہ بقوم، تو پھر عنقریب اللہ ایسی قوم جو ہے وہ لے آئے گا، اور یہ اللہ کی سنت ہم نے پہلے بھی سمجھی کہ جب اللہ کے دین سے اللہ کے بندے بغاوت کرتے ہیں اللہ کی جس زمین پر تو اللہ تعالیٰ ان کو غیروں سے پٹواتا ہے اور ان غیروں کو پھر اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا تھما دیتا ہے۔ ایا یوری سے تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سلم خانے سے۔ تو فرمایا کہ ان قریب پھر اللہ ایسے لوگوں کو ایسی قوم کو لے آئے گا، ان کے اندر صفات کیا ہوں گی؟ نمبر ایک، یحبہم و یحبونا، جنہیں وہ اللہ محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو جو ہے وہ محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نمبر دو، اذلۃن علی المومنین اعزۃن علی الکافرین، وہ اہل ایمان پر جو ہے وہ نرم دل ہوتے ہیں، آپس میں بڑے شفیق ہوتے ہیں، رحماؤں بہنوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ وعزتن علی الکافرین، اور کافروں پر جو ہے وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ یعنی سخت سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ نہیں ہے کہ بس تلوار لے کر اور گردن پر کافروں کے کھڑے رہتے، نہیں، بلکہ وہ کافروں کے لیے نرم چارہ ثابت نہیں ہوتے، وہ موم کی ناک ثابت نہیں ہوتے کہ جب چاہیں جو ہے وہ موڑ دیں، اپنے نظریات میں جو ہے مسلمانوں کو ڈھال دیں اور جب چاہیں جو ہے وہ دبا دیں۔ لہٰذا یہ معاملہ تو وہ نرمی کا، وہ اہل ایمان کا آپس میں ہوتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، تیسری صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ نمبر چار، ولا یخافون لومت لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھتے دین پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے۔ یہ چار صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندوں کی۔ فرمایا جا رہا ہے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ چار صفات ہمارے لیے بھی لکھ دے، ہمیں بھی اس کا حامل بنا دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی کشادگی والا اور علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بلا شبہ اللہ تو تمہارا ولی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ کے جو ایمان لانے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ ومن یتول اللہ، اور جو دوست رکھے اللہ کو، ورسولہ اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے۔ تو یہاں الفاظ معذوف ہیں کہ فاولائک حزب اللہ، یہی ہیں اللہ کی پارٹی، یہی ہیں اللہ کے حزب اور جماعت۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ کی جو جماعت ہے، جو اللہ کے حزب ہے، وہی غالب ہو کر رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، بڑی اہم ہدایت دی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ کہ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں۔ من الذین اوت الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، یعنی وہ لوگ کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور جو بھی یہ کفار ہیں، کبھی بھی ان کو دوست نہ بنانا۔ کیوں؟ یہ تمہارے دین کا جو ہے وہ کھلواڑ کرتے ہیں، کھیل تماشا بناتے ہیں۔ دین کا مذاق سے مطلب کیا ہے؟ شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، تمہارے رسول کے جو ہے وہ خاکے بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ گستاخ، ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کن تم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارے جاتے ہو، اذان جب تمہیں سنائی دیتی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ اسے ایک کھیل اور مذاق جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں۔ باقی آج کفار کا معاملہ، قریش مکہ کا معاملہ یہی تھا، لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے، اسے کوئی بہرالکب نہیں ہے۔ آج اذان کی آواز آتی ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ میوزک اور ڈرامے اور فلمیں اور گانے، کسی زمانے میں ہمارے بچیوں اور عورتوں کے سروں پر دوپٹے آ جایا کرتے تھے، اب کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اب یہ شاز ہی آپ کو کن کچھ گھرانوں میں نظر آتا ہے معاملہ، اور جو بھی فلمیں ڈرامے، اس کی آوازیں بھی کم نہیں ہوتی، بند ہونا تو دور کی بات ہے۔ پھر المیہ یہ ہے کہ اذان کی آواز آئی، اب چاہیے کہ تمام مد حضرات جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں، باجماعت مسجد کے لیے نماز کی تیاری کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر 10 دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اذان کی آواز آتی ہے سب کو سنائی دیتی ہے لیکن 4 اٹھتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، بقیہ کیا کہتے ہیں ان کو کہ بھئی ہمارے لیے بھی جو ہے وہ دعا کر لیجئے گا، ہم بھی نمازی ہو جائے. اچھا یہی جو ہے وہ بقیہ جو بھی دوست ہیں کہ جو دعا کرانے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی نماز پڑھ لیں ہمارے لیے دعا کیجئے گا، کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دعا کراتے ہوئے نہیں پاتے کہ بھئی ہمارے لیے دعا کیجئے گا کہ ہم صبح اٹھ کر اپنی شاپ پر چلے جائیں، اپنے بازار پر چلے جائیں، اپنے بزنس کو جو ہے وہ رن کرنے چلے جائیں، ذرا ہمارے لیے دعا کیجئے گا. نہیں، وہاں دعا کرانے کے لیے نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ یقین ہے کہ خود جائیں گے تو مال جو ہے وہ ملے گا، دکان جو ہے وہ چلے گی، بازار جو ہے وہ چلے گا، کاروبار ہمارا آگے بڑھے گا، وہاں یقین ہے. لیکن اللہ کا بندہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، اس پر کیونکہ یقین نہیں ہے تو وہاں دعا کے لیے کہہ دیا جاتا ہے بھائی ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا. آج ہمارا طرز عمل بھی یہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب بھی تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اسے ایک مذاق اور کھیل ٹھہراتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب، ہل تنقمون منا، کیا تم ہم سے اس لیے ضد کر رہے ہو؟ کیا ہم سے جو ہے وہ انتقام اس بات پر لے رہے ہو کہ الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ہم سے قبل یعنی اس سے قبل جو نازل ہونے والی کتابیں اور رسول ہیں ہم تو اس کو بھی ماننے والے ہیں، کیا اس بات پر تم ہم سے انتقام لیتے ہو؟ وان اکثرکم فاسقون، اور یہ کہ تم میں سے اکثر ہیں کہ جو نافرمان ہیں. قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، حل انبیوکم بشر من ذالک مصوبتا عند اللہ، کیا میں تمہیں خبردار کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بدتر جزا وہ کس کی ہے اللہ کے ہاں؟ من لعنہ اللہ، وہی کہ جس پر اللہ نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہوا، اس پر اللہ کا غضب ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان میں سے کچھ ہیں کہ جو بنا دیے گئے بندر، جس طرح سے اصحاب صف کا معاملہ ہوا، اور فرمایا کہ کچھ کی شکلیں خنزیر کی طرح کر دی گئیں، وعبد الطاغوت، اس لیے کہ انہوں نے طاغوت سرکش شیطان کی جو ہے وہ غلامی کی، اس کی عبادت کی. اور یہاں نوٹ فرمائیے گا کہ شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے. آج عبادت کا ہمارا جو بڑا محدود تصور ہے کہ صرف ارکان اسلام ہی کو ہم کل عبادت سمجھتے ہیں، تو کیا کوئی نماز شیطان کی بھی پڑھتا ہے؟ کوئی شیطان کو زکات دیتا ہے؟ کوئی شیطان کا حج کرتا ہے؟ نہیں. تو یہ عبادت کا بڑا محدود تصور ہے. یہ ارکان اسلام عبادات میں شامل ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر پوری زندگی اللہ کی بندگی، معاملات میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں بھی، معاشرت میں بھی اللہ کی غلامی اختیار کرنا، یہ عبادت کا وسیع تصور ہے. تو فرمایا گیا کہ وہ طاغوت سرکش شیطان کی جو ہے انہوں نے غلامی کی. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، وہی لوگ بدترین درجے میں ہیں، سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بہکے ہوئے ہیں. یہود کے شرمناک جرائم 6 اللہ تعالیٰ اب ہمارے سامنے اس کو لسٹ ڈاؤن کر رہا ہے ہمارے لیے عبرت کے طور پر. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب اے نبی یہ آپ کے پاس آئیں، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفُرْ، حالانکہ یہ کفر کی حالت میں داخل ہوئے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ. یہ پہلے سے پری پلانڈ ہو کے کہ بھئی ہم داخل ہوں کلمہ پڑھ کے اور شام میں جو ہے وہ کفر کر کے نکل جائیں تاکہ 9 مسلم جو ہے وہ متزلزل ہو جائیں. تو یہ داخل بھی کفر میں ہوئے، نکلے بھی کفر میں. واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو وہ چھپاتے ہیں. دوسرا جرم کیا ہے؟ وترى كثيرا منهم، اے نبی آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یسارعون فی الاثم والعدوان، کہ یہ جلدی کرتے ہیں، بہت زیادہ گھستے ہیں گناہ کے کاموں میں اور سرکشی کے کاموں میں. وہ اکلہم السحت، اور حرام کھانے میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں. لبیس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں. تیسرا جرم کیا ہے یہود کا؟ کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے ان کے صوفیاء اور علماء یعنی گناہ کی باتوں سے اور حرام کھانے سے. یعنی یہ علماء اور صوفیاء کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انسانیت کو حرام کھانے سے جو ہے وہ روکیں. لیکن کیا کیا جائے کہ فتویٰ فروش علماء سو کہ جو ہر زمانے میں رہے ہیں, ہر زمانے میں علماء حق بھی ہیں علماء سو بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں علماء سو سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں روکتے حرام کھانے سے اور گناہ کی بات کرنے سے. فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون, یقیناً بہت بری کاریگری ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں. لازم بات ہے کہ اب فنڈنگ جو ہے وہ ملتی ہے حکومت سے, تو کیسے حکومت کی غلط کاریوں پر جو ہے وہ زبان کھلے. چوتھا جرم یہود کا یہ ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہود نے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ بدا ہوا ہے, معاذ اللہ اللہ تو تنگ دست ہو گیا, اللہ تو ہم سے قرض مانگ رہا ہے, اللہ کی رحمت اور نعمتیں ہم پر آئی نہیں رہی, تو ید اللہ مغلولہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہو گیا. فرمایا جا رہا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, انہیں کے ہاتھ ہیں کہ جو کہ وہ ہلاک ہو جائیں یعنی بند جائیں. ولعنوا بما قالوا, اور جو انہوں نے کہا اس پر لعنت کی گئی. بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ کے ہاتھ تو بڑے کشادہ ہیں. ينفق کیف یشاء, وہ خرچ کرتا ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے. انشاءاللہ رکوع مکمل کر لیں گے تو نشست انشاءاللہ ختم کریں گے. اب پانچواں جرم آ رہا ہے, ولا یزیدن کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا, اور جو اے نبی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ لازمن اضافہ کرے گا ان کی اکثریت کے حق میں سرکشی اور کفر کو. والقینا بینہم العداوت والبغضاء الی یوم القیامہ, اور ہم نے ان کے اندر قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بیر ہے کہ جو کہ ڈال دیا. تو لہذا جو بھی یہ ہدایت پر مبنی یہ قرآن, یہ تو ہدایت میں اضافہ کرتے, لیکن بہرحال جس کا معدہ صحیح نہ ہو تو بہترین غذا بھی اندر جائے گی تو نقصان دہ ثابت ہوگی. تو لہذا ان کے اندر جو بغض اور انات ہے, تو لہذا یہ ہے کہ یہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. فرمایا چھٹا ان کا جرم یہ ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب, اور جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اطفہ اللہ, تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے. ویسعون فی الارض فسادا, اور وہ ملک میں زمین میں فساد مچانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین, اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتا. اب ذرا ترغیب کا انداز ہے, تشویق کا انداز ہے, شریعت پر امر کا جو اخروی ثواب ہے وہ اہل کتاب کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر شریعت پر عمل کرو گے تو اللہ کی طرف سے جو بھی رحمتوں کے دروازے نعمتوں کے اللہ کھول دے گا. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا, اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روی اختیار یہ کرتے, لکفرنا عنہم سیئاتہم, تو البتہ ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے. ولادخلناہم جنات النعیم, اور لازمن ہم انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. یہ تو ہو گیا اخروی اجر اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا. دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ فرمایا کہ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل, اور اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو. اور آج قرآن کے حامل کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں. ہم سے بھی یہ تقاضا ہے کہ اگر تم قرآن کو نافذ کرتے تو پھر ہوتا کیا, دنیاوی فوائد تمہیں کیا حاصل ہوتے. وما انزل الیہم ربہم, اور جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اگر اس کا وہ تنفیذ کرتے اللہ کی زمین پر, لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی, اللہ تعالیٰ آسمان کے دہانے ان کے لیے رحمتوں کے کھول دیتا, ومن تحت ارجلہم, اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. اور حدیث میں الفاظ ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں اللہ کی کوئی ایک حد اللہ کی زمین پر نافذ ہوتی ہے تو اتنی نعمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جتنی 40 راتوں کی ابر رحمت سے نازل ہوتی. اتنی رحمتیں اللہ کی ایک حد کے نفاذ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں. تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے, اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے, زمین کے دہانے بھی اللہ کھولتا. منہم امت مقتصدہ, ان میں سے ایک جماعت ہے کہ جو میانہ رو ہے. وکثیر منہم سا اما یعملون, اور ان میں سے اکثر ہیں کہ جو بہت برے عمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہود کے جو بھی یہ جرائم ہیں ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.